शुरू करना है, निशान लगा हुआ है आयत 201
200 खत्म नहीं हुई थी वो। 199 फैजा कज़ैतुम मनासिककुम,
फैजा कज़ैतुम मनासिककुम
जी ये खत्म नहीं हुई
थी ना
जी, ये शुरू थी।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اور جب تم حج عبادت کے فرائض مقررہ طریق کے مطابق ادا کر لو، مناسک وہ طریق ہیں جو عبادت کے خدا تعالیٰ کی طرف سے دکھائے گئے، منسک کہتے ہیں طریق کو اور مناسک جمع ہے، فذکروا اللہ کا ذکر کم آباکم تو اپنے تو اللہ کا ذکر کرو، کا ذکر کم آباکم اور شدہ ذکرہ جیسے تم اپنے آبا کا ذکر کرتے ہو، اور شدہ ذکرہ یا اس سے بھی بڑھ کر ذکر، یہ میں نے بیان کیا تھا کہ اس میں ایک تو اس طرح دھیان جاتا ہے جو عربوں میں رواج تھا، بڑے بڑے میلے جو لگتے تھے اس میں شعروں کے ذریعے بھی اور تقاریب کے ذریعے بھی اپنے آبا و اجداد کی بڑائی کی بڑے مارا کرتے تھے، اللہ کے ذکر کو اس سے تشبیہ دینا کچھ عجیب معلوم ہوتا ہے، اور پھر اس میں مبالغہ آمیزی بھی تھی، جھوٹ بھی تھا، لیکن اس آیت سے اس تصویر کی طرف دھیان ضرور چلا جاتا ہے، اور یہ عربوں کے مزاج میں بات داخل تھی، مگر میرے نزدیک یہاں قوم سے مراد چونکہ مسلمان ہیں اور آبا سے مراد بزرگ آبا و اجداد، اس میں حضرت ابراہیم اور دوسرے انبیاء جنہوں نے اسی خانہ کعبہ کے گرد ذکر بلند کیا تھا، تو ان کے ذکر کی طرح جیسے تم ان کا ذکر کرتے ہو اور انہوں نے آگے ذکر بلند کیا، یہ دونوں مضمون ایک دوسرے کے ساتھ زنجیر کی طرح جڑے ہوئے لگتے ہیں. تم ذکر کرو اشد ذکر اور کوشش کرو زیادہ اشد ذکر کی، اور اشد ذکر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خانہ کعبہ کی روایات میں ذکر میں اضافے کر دیے ہیں اور جس آخری شان تک اسے پہنچا دیا ہے وہ مراد معلوم ہوتی ہے اشد ذکر میں. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، اور لوگ ایسے بھی ہیں، ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے. یہاں آپ دیکھیں حسن کا لفظ استعمال نہیں ہوا، یہ نہیں فرمایا یہاں فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اور یہ اشارہ اس طرف ہے کہ لفظ حسنہ میں دنیا کی پاک اور اچھی چیزوں کی طلب کی تمنا پائی جاتی ہے جو مومن مانگتے ہیں، تو جب وہ دنیا مانگتے ہیں تو دنیا طلب بھی پیش نظر نہیں ہوتی، کیونکہ اس دنیا میں بھی نیکیوں کی توفیق، ایسا رزق جو آگے نیکیوں کے حصول کا ذریعہ بنے اور روحانی سعادتوں کا موجب بنے، تو حسنہ میں یہ مضمون داخل ہے، اور خالی دنیا طلبی میں محض دنیا ہے اور کوئی نیت ہی نہیں، دنیا سے آگے ان کی نظر ہی نہیں پڑتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا لوگوں میں سے ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ ہمیں دنیا دے. وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اگر حسنہ ہوتا تو شاید آخرت میں حصہ مل بھی جاتا, مگر نظر ہی دنیا پہ ٹھہر گئی ہے تو آخرت میں حصے کا کوئی سوال ہی باقی نہیں رہتا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. وَمِنْهُمْ, اور ان میں سے ایسا بھی ہے جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن, اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما دنیا میں حسنا اچھی باتیں, وفی الآخرت حسنتن, اور آخرت میں بھی اچھی باتیں, وقنا عذاب النار, اچھی باتیں اچھی چیزیں سب چیزیں حسنا کے اندر داخل ہیں, وقنا عذاب النار, اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. وقنا میں کتنے الفاظ ہیں, وقنا میں ایک لفظ ہے یا ایک سے زائد لفظ ہیں؟
دو
بس,
تین ہیں.
ایک ہے واو جس کے معنی ہے اور, ایک ہے قے جس کا مطلب ہے بچا, اور ایک ہے نا جس کا مطلب ہے ہم. تو عام طور پر لوگ ترجمے میں اکٹھا ایک ہی لفظ سمجھ کے ترجمہ پڑھتے ہیں. وقنا تین ہیں یہ. عذاب النار, نار کے عذاب سے. عذاب النار کی یہ کیا ترکیب ہے, اس کو گرامر کی زبان میں کیا کہتے ہیں, ترجمہ کیا ہے اس کا عذاب النار کا؟
آگ کے عذاب سے.
ہاں, لفظ کے داخل ہو گیا نا بیچ میں, تو جب کے داخل ہوتا ہے تو ایک کا تعلق دوسرے سے باندھتا ہے. اردو میں فلاں کا بیٹا, فلاں کی چیز, تو کا کے کی جو اردو میں معنی دیتے ہیں یہ مضاف مضاف الیہ کے معنی ہیں, ایک کی نسبت دوسرے سے ٹھہرتی ہے. تو عذاب کی نسبت نار سے ٹھہری, یا نار کی نسبت عذاب سے ٹھہری, اس میں عذاب مضاف ہے اور نار مضاف ہے. عذاب النار مضاف مضاف, ہاں عذاب مضاف ہے اور نار مضاف الیہ ہے. یعنی عربی میں اس کو اس طرف سے نسبت چلا کے دوسری طرف ٹھہرایا جاتا ہے. جو پہلے لفظ آتا ہے وہ مضاف ہوتا ہے, اور جس طرف اس کی نسبت چلتی ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں. عذاب کئی قسم کے ہو سکتے ہیں. کون سا عذاب؟ آگ کا عذاب, ٹھیک ہے, عذاب النار. اور عذاب النار میں عذابہ کیوں ہے؟ عذاب النار اگر پڑھے تو غلط کیوں ہوگا؟ وقنا عذاب النار کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیوں نہیں چھوڑے ڈاکٹر صاحب, آپ بتائیں. ڈاکٹر مجیب الحق صاحب کے سرزادے, وقنا اور ہمیں بچا, کس چیز سے بچا؟ آگ سے نہیں, عذاب سے جو آگ کا ہو, یہ معنی ہے نا اس طرح لفظ. تو عذاب کی کیا حیثیت ہے یہاں, یہ فاعل ہے یا مفعول ہے؟ جس چیز سے آدمی بچتا ہے, بچنے کا فعل اس پر واقع ہوا, وہ مفعول ہو گیا. اب میز کو میں نہیں ہوں مارا ہے تو میز مفعول ہو گئی, ہاتھ فاعل ہو گیا جس نے مارا میز کو. تو یہ مفعول جو ہے اس کو منصوبی حالت کہتے ہیں, نصب کی حالت میں. اور بسا اوقات نصب کا نشان زبر کی صورت میں نظر آتا ہے, اس لیے اگر یہاں عذاب النار کہیں گے تو غلط ہوگا. یہ میں سمجھا رہا ہوں کہ قرآن کریم کی تلاوت میں زیر زبر پیش جو ہوتی ہے اس کو محض حرکتیں نہ سمجھیں, یہ بعض مضامین کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں, اور بعض الفاظ کے قائم مقام حرکتیں ہوتی ہیں. نصب قائم مقام ہے کس چیز کا؟ کو, کا, کی, کے, اس کا قائم مقام ہے نصب. اور رفع قائم مقام ہے نے کی, اس نے مارا. ہم جب اردو میں کہتے ہیں نے تو نے بتا رہی ہے کہ اس جس کے ساتھ یہ نے لگا ہے وہ فائل ہے, فائلی حالت کو ظاہر کرتا ہے. اس کو مارا, مضمون بدل گیا. اب جو مارنے والا تھا اس کو مار پڑی ہے, جو پہلے مارنے والا تھا اب کو نے بتایا کہ اس کو مار پڑ گئی. تو اگر نے اور کو میں آپ فرق نہ کریں پڑھنے میں, اس نے اس کو ملا جلا دیں تو کتنا مضمون بگڑ جائے گا. ایک بچہ آیا کہتا ہے مجھے اس نے مارا, مجھ کو اس نے مارا. وہ کہتے مجھے بھی ایک ہی بات ہے مگر کو لگا کے دکھاتے ہیں, مجھ کو اس نے مارا. تو ماں سمجھ جائے گی کہ بچے کو مار پڑی ہے, کسی اور نے مارا. اور وہ کہے مجھ نے اس کو مارا تو کچھ سمجھ نہیں آئے گی, زبان بھی غلط ہو جائے گی اور یہ نہیں پتہ چلتا کہ کس نے کس کو مار دیا. اس لیے نے اور کاف کے اور کا کی وغیرہ کی جو علامتیں ہیں ان کا فرق سمجھیں تو آپ کو نصب اور رفع کی حالتوں کا فرق سمجھ آ جائے گا. نصب کی حالت مفعولیت کو ظاہر کرتی ہے, کا کے کی سے ادا ہوتی ہے, اور رفع کی حالت نے والے طرز بیان سے ظاہر ہوتی ہے. اب اگر آپ یہاں پڑھیں مثال کے طور پر وقنا عذاب النار, تو کیا مطلب بنے گا؟ عذاب النار ہمیں بچا, ہم عذاب النار بچائے. یہ ہوئی کس طرح, فکر غلط ہو گیا. عذاب النار اگر فائل ہو تو کہ عذاب النار ہمیں بچائے, یہ معنی بن جائے گا. یہ دوسرے لفظوں میں عذاب النار ہم کو بچائے, اور مانگ رہے ہیں خدا سے اے خدا تو ہمیں بچا, تو یہ فکرہ جو ہے فکرہ پاگل ہو جاتا ہے بالکل, اس کے کوئی معنی نہیں رہتے. اس لیے عربی میں حرکت کو صحیح ادا کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ محض حرکتیں نہیں ہیں بلکہ بعض معانی کے قائم مقام ہیں اور بعض معانی کی تعین کرنے والی چیزیں ہیں. تو اردو کے اور انگریزی کے جو الفاظ بعض باتیں ظاہر کرتے ہیں وہ عربی میں حرکات سے ظاہر کر دیے جاتے ہیں. سمجھ گئے؟ اچھا اب آگے چلیے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا, جو لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے خدا ہمیں دنیا کی حسنت بھی, اچھی بھلائی بھی عطا فرما, آخرت کی بھلائی بھی عطا کر, اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اولئک لہم نصیب مما کسبوا, یہی وہ لوگ ہیں جن کے حصہ میں, جن کے نصیب میں وہ کچھ ہوگا جو انہوں نے کمایا. ان کا اجر ضائع نہیں کیا جائے گا, انہیں عطا کیا جائے گا. واللہ سریع الحساب, اور اللہ تعالیٰ بہت جلد ہے حساب لینے والے, حساب لینے میں. حساب دینے میں اور حساب لینے میں دونوں مضمون اردو میں ملتے ہیں. حساب میں سریع ہے, اصل میں سریع کا مطلب ہے تیز. سورت کے ساتھ ایک چیز واقعہ ہوتی ہے, سورت لفظ اردو کا نہیں ہے, وہی عربی میں جب فائلی حالت کو ظاہر کرنے کے لیے آئے تو سریع بن جائے گا, سورت کرنے والا, تیزی سے کام کرنے والا. تو حساب میں سورت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ, یہ مراد ہے. اور یہاں مفعولی معنی بھی ہو سکتے ہیں اور فائلی معنی بھی ہو سکتے ہیں, حساب لینے میں, حساب دینے میں. حساب لینے سے مراد ہے حساب کرنے میں, اسی سے پوچھ گچھ کرنا, اس وجہ سے کہ پتہ لگایا جائے کہ وہ اس کے حساب میں کچھ پڑتا ہے یا وہ قرض دار بنتا ہے وغیرہ وغیرہ, یہ حساب کرنا کہلاتا ہے یا حساب لینا. حساب دینے سے مراد ہے کہ جائزہ لینے کے بعد جو کچھ کسی کا بنتا ہے اس کو عطا کر دیا جائے. تو سریع الحساب میں یہ دونوں معنی پائے جاتے ہیں کہ خدا حساب لیتا بھی جلدی ہے اور ادا بھی جلدی کرتا ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ, اور اللہ کو یاد کرو تھوڑے دنوں میں. اب یہ جو مفہوم ہے بالکل واضح ہے ویسے تو, اللہ کو یاد کرو تھوڑے دنوں میں, مگر اس واضح مفہوم میں بھی ایک ابہام ملتا ہے. ایک انسان سوچ سکتا ہے کہ تھوڑے دن یاد کرو پھر نہ کرو, تو یہ بالکل قرآنی طرز بیان کے خلاف ترجمہ ہوگا. واضح سے مراد ہے کہ قرآن کریم کی طرز بیان کو دیکھا جائے تو پھر بالکل مضمون روشن ہے, اس میں کوئی بھام نہیں. اگر بغیر خیال کے آپ اس کا ترجمہ کریں کہ خدا فرما رہا ہے کہ تھوڑے دن یاد کرو, تو بالکل غلط مفہوم دماغ میں آ جائے گا. مراد یہ ہے کہ یہ تھوڑے دن جو حج کے ہیں, جس طرح ایام و معدودات, کچھ دن ہی تو ہیں, ان میں جتنا زور لگتا ہے لگا لو, پھر ہاتھ نہیں آئیں گے. یہ مضمون ہے کہ ان چند دنوں میں جو ذکر الہی ہو سکتا ہے وہ بعد میں نصیب نہیں ہوگا, اس لیے ان تھوڑے سے دنوں میں جتنا ذکر کر سکتے ہو کر لو, کیونکہ ذکر کا جو مقام اور مرتبہ ان ایام میں ہے وہ دوسرے ایام میں نصیب نہیں ہو سکتا. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ, بس جو بھی دو دنوں میں جلدی کر لے اور ٹھہرے نہیں وہاں اور, تو اس کا گناہ کوئی نہیں, کوئی حرج نہیں. ومن تاخر, اور جو دو دن کے بعد بھی ٹھہرا رہے, فلا اثم علیہ, تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. لمن ابتقا, مگر اس پر جو تقوی اختیار کرنے والا. ٹھہرنے والا کس نیت سے ٹھہر رہا ہے, یہ فیصلہ اس کی نیت کرے گی, اس کا تقویٰ کرے. اگر تقویٰ کی نیت ہے تو کوئی حرج نہیں, لیکن اگر اور کوئی نیتیں شامل ہو گئی ہیں تو اس کا ٹھہرنا پھر خدا کے لیے نہیں ہوگا. اور جلدی واپس لوٹنے والا بھی کیوں جلدی واپس لوٹ رہا ہے, اگر مجبوریاں ہیں اور دل چاہتا ہے ٹھہرنے کو, تو یہ تقویٰ کی علامت ہوگی. تو عام فتوے کا جہاں تک تعلق ہے کوئی حرج نہیں, یہ بھی جائز ہے وہ بھی جائز ہے, مگر فیصلہ تقویٰ سے ہوگا. لمن اتقا, جو تقویٰ کرتا ہے اس کے لیے جائز ہے دونوں باتیں. جو تقویٰ سے تہی دامن ہے, جس کا ہاتھ خالی ہے, اس کے لیے نقصان کا بھی خطرہ ہے. واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. اتقو کون سا صیغہ ہے؟ کیوں جی, آپ نے بتایا تھا صیغہ اس دن, دوبارہ بتا دیں. اتقو کیا ہے؟ فعل ماضی ہے, مضارعہ ہے, یا کچھ اور ہے؟ پھر وہی بات جو اس دن سمجھائی تھی آپ کو, پھر آپ نے وہی کی. آپ بتائیں.
امر ہے,
فعل امر ہے. تقویٰ اختیار کرو, نہ اس میں ماضی پایا جاتا ہے نہ مستقبل پایا جاتا ہے. تقویٰ اختیار کرے گا, تقویٰ اختیار کرتا ہے, یہ فعل مضارعہ ہے. تقویٰ اختیار کرو ہے, ایک خواہش کا اظہار ہے. کوئی نہ کرے تو کوئی بھی زمانہ نہیں, اگر کرے تو جب کرے وہ زمانہ آ جائے گا, لیکن اس لفظ کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہے. ماضی نہ ماضی ہے نہ مستقبل ہے, لیکن ایک زمانے کا مفہوم پایا جاتا ہے, اس لیے فعل ہے. فعل جو ہے اس کی تعریف یہ کی جاتی ہے جس میں کوئی زمانہ پایا جائے. اب امر جو ہے یہ ایک بیچ کا مسئلہ ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. ماضی میں جو فعل ہو گیا وہ ماضی ہے, مستقبل میں جو فعل ہوگا یا حال میں جو ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ مضارعہ ہے. اور جو امر ہے وہ کیا ہے؟ امر میں حقیقت میں ظاہری طور پر زمانہ موجود نہیں ہے, مگر زمانے کا مفہوم داخل ہے اور امکان داخل ہے. میں چاہتا ہوں کہ کوئی یہ کام کرے, اب نہ کرے تو کوئی زمانہ نہیں اس میں. فعل واقعہ تب ہوگا جب وہ کرے گا, لیکن میرے چاہنے میں ایک حال کا مضمون داخل ہے. تو لفظ امر کو اگر دو حصوں میں توڑیں تو پھر اس کے زمانے کی سمجھ آتی ہے. ایک معنی یہ ہوتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یہ کرو. جو پہلا حصہ ہے وہ مضارعہ کے حالیہ معنی دے رہا ہے, اور دوسرا جو حصہ ہے اس میں مستقبل کا امکان پایا جاتا ہے, اس لیے تعریف کی روح سے یہ فعل ہی ہے. سمجھ گئے ہیں؟ اور فعل امر ہے. اتقو, تقوی اختیار کرو. فعل امر مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟
مذکر ہے جمع ہے,
جمع مذکر, اور فعل ثلاثی مجرد ہے یہ یا مزید فی ہے, یہ جو صیغہ ہے اس کا مجرد یا مزید فی؟ مجرد میں نے کما رہا, اس کی شادی نہیں ہوئی,
مزید فی ہے.
کس طرح؟
لفظ زیادہ کیے گئے, حرف,
ہاں
حرف زیادہ کیے گئے,
زیادہ کیے گئے ہیں, افتعال ہے باب افتعال,
افتعال
اس لیے اتقا بن گیا.
جی
میری باب افتعال ہی ہے نا, اتقو اس سے بنا, تقوی اختیار کرو. افتعال میں کسی مضمون کو چاہ کر اپنے اندر جائز کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں. اکتساب, کوئی کوشش کر کے کوئی چیز حاصل کرنا, اور کیا کہیں اس کے مثالیں, اس کی اختیار, کوئی چیز لے لینا اپنے اوپر جاری کر لینا. تو ہر باب کی کچھ صفات ہیں, اگر باب کا مطالعہ آپ کریں تو بڑے دلچسپ مطالعہ ہے. 14 باب ہوتے ہیں کیوں جی, مختلف جو ہے نا, سراسی مجرد کے زیادہ باب ہیں, سیاسی مزید فی کے کچھ کم باب ہیں, یعنی ایم سوری سراسی کے زیادہ باب ہیں, رباعی کے اور خماسی کے کم, جو 3 حرفی ہیں ان کے زیادہ باب ہیں, جو 4 حرفی اور 5 حرفی ان کے کم ہیں, لیکن 1 سے زیادہ باب ضرور ہیں. باب کا مطالعہ اس لیے دلچسپ ہے کہ باب پڑھیں گے تو آپ کو ہر لفظ کے وہ مختلف معنی میں ڈھالنے کا سلیقہ آ جائے گا. یہ فن ایسا ہے جیسے کوئی اینٹیں بنانے کا فن سیکھتا ہے اور اینٹوں کی مختلف شکلیں بنانے کا فن بھی سیکھ لیتا ہے, اور برتن بنانے کا فن بھی سیکھ لیتا ہے. تو مٹی تو وہی ہے, اس مٹی سے کو ایک لوٹے کا رنگ دے دیں, ایک پیالی کا رنگ دے دیں, ایک پرچ کا رنگ دے دیں, مادہ اگر وہی رہے تو یہ اس کے باب بن جائے, اور اگر مٹی بدل کے اس میں کچھ رنگ اور ملا دیں تو وہ اس کا صیغہ اس حد تک بدلے گا. پھر پہلے ثلاثی مجرد سے آپ باب بنا رہی تھیں یا بنا رہے تھے, پھر ثلاثی مزید فی سے, تو مٹی میں تھوڑا تھوڑا فرق کر کے جب آپ باب بناتے ہیں تو 4 حرفی کے الگ باب بن جائیں گے, 3 حرفی کے الگ اور 5 حرفی کے الگ. اس میں ہر حرف, ہر لفظ کا جو اپنا معنی ہے وہ قائم رہتا ہے بنیادی طور پر. اس لیے صرف مٹی کی مثال دینا ذرا کمزور مثال ہے, اس مٹی کے بہت رنگ ہیں. کسب کا مطلب ہے کمانا. اب لفظ کاف سین دے میں جو کمانے کا معنی ہے, اس مٹی کو اس نے کمانے کا رنگ دے دیا. اس سے جتنے بھی باب بنیں گے ان میں کمانے کا مضمون ضرور ہوگا, اور زہ کا مطلب ہنسا, زہ کا ہے زہ کا, دونوں ہوتے ہیں, زہ کا ہی ہے, زہ کا مطلب ہے ہنسا. تو ہنسنا, ہنسانا اور بہت سے ایسے مضمون جو نکلیں گے ان سب میں لفظ ہنسنے کا معنی ضرور ہوگا. تو اس قسم کی مٹی ہے جس کو ہر مٹی کا رنگ الگ الگ بنتا چلا جاتا ہے, اور اس سے پھر برتن بنانے, کھیلنے کھیلنا, بچوں کو شوق ہوتا ہے نا آج کل, ملتی مٹی ملتی کیا ہوتی ہے وہ, کیا کہتے ہیں اس کو,
کچھ سین,
پلاسٹک سین,
پلاسٹیسین, پلاسٹک سین, پلاسٹیسین,
پلاسٹیسین,
بس یہ پلاسٹیسین کا کھیل ہے. یہ اگر اس طرح غور سے پڑھیں تو آپ کو قطن رکھنے کی ضرورت نہیں رہتی, دلچسپی پیدا ہوگی, اور ہر لفظ کو عدل بدل کر آپ کھیل کھیل سکتے ہیں, اور اپنے بچوں کو بھی شامل کر لیں اگر اس کھیل میں تو ان کا علم بڑھے گا, اور ایک معنی خیز کھیل گھر میں شروع ہو سکتا ہے بجائے پلاسٹیسین کی چیزیں بنانے کے, عربی لفظوں کی چیزیں بنائیں. ٹھیک ہے
جی.
پھر جب وہ کانشی پڑھیں گے تو پھر فوراً پہچان لیا کریں گے इसका ये मतलब है। अच्छा उलाय का मिम्मा कसबु वल्लाह सही पढ़ चुके हैं, वस्कुरुल्लाह ये भी पढ़ चुके हैं, हमन ताजरा ये भी हो गया है, ومن تاخر فلا اثم عليه یہاں تک پڑھا تھا، لمن اتقى اگر وہ تقوی اختیار کرے اس کے لیے کوئی گناہ نہیں، واتقوا اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، وعلموا اور جان لو، انکم کہ یقیناً تم الیہ تحشرون اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، ومن الناس اور لوگوں میں سے، میں یوجبو کا، یہاں عربی میں ہے کا لفظ نہیں ہے، وہ مفہوم میں داخل ہوتا ہے، جب کہتے ہیں میرا ناس ہے تو مراد ہے لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں، تو ہیں وغیرہ کے لفظ جو ہیں عربی محاورے کے اندر خود بخود ظاہر ہو جاتے ہیں اور داخل ہوتے ہیں، لیکن بعض دوسری زبانوں میں ظاہر کرنے پڑتے ہیں، تو لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں، میں یوجبو کا قول ہوں، یا لوگوں میں سے ایسا انسان بھی ہے، میں یوجبو کا قول ہوں کہ جس کی بات قول ہوں اس کی بات یوجبو کا تجھے پسند آتی ہے، فی الحیات دنیا کے بارے میں اس کی باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، دنیاوی مضمون میں بڑی بڑی شیخیاں مارتا اور بڑے بڑے سجا کے مضمون بیان کرتا ہے، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ اور ساتھ ساتھ قسمیں بھی کھاتا جاتا ہے کہ جو میرے دل میں ہے بس وہی بات، وہ سچی بات کر رہا ہوں، گواہ بناتا جاتا ہے اللہ کو، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ اور حقیقت یہ ہے کہ ایسا شخص سخت جھگڑالو ہوتا ہے، باتیں بہت بناتا ہے لیکن دنیا کی باتیں ہیں صرف، اس سے پہچانا گیا ہے وہ شخص، جو شخص خوب باتیں بناتا ہو اس سے متاثر نہ ہو اگر وہ محض دنیا داری کی باتیں کرنے والا ہے، کیونکہ ایسے شخص میں تقویٰ نہیں ہوتا، اور جب پھر وہ اس کا اختلاف پیدا ہو تو اسی فن کو پھر وہ جھگڑے کی صورت میں استعمال کرتا ہے، سخت جھگڑنے والا، علد میں بھی شامل ہے مضمون اور خصام میں بھی، دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں اور ایک ہی معنی کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے دو دفعہ علد الخصام، خصام جھگڑے میں، خصام کا مطلب ہے جھگڑا، علد سخت جھگڑنے والا، تو یہ معنوں کی تکرار اس میں پائی جاتی ہے، جھگڑے میں سخت جھگڑنے والا، جھگڑے کے موقع پر سخت جھگڑنے والا، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ اور جب وہ کسی چیز کا والی وارث ہو جاتا ہے، اسے اختیار ملتا ہے، تولا کا مطلب ہے صاحب اختیار ہو جاتا ہے، صاف الارض تو وہ لیفسد فیہا، وہ ساری کوشش زمین میں اس بات پر خرچ کر دیتا ہے کہ اسے گندا کر دے، اس میں فساد پھیلا دے، کیونکہ یہ اپنے پیسے کھانے کے لیے اپنے جتھے بناتے ہیں، ان کے ساتھ سازشیں کرتے ہیں، بالوں پہ ظلم کی کوشش کے لیے سازشیں کی جاتی ہیں، پبلک کے اموال کو ہتھیانے کے لیے سازشیں بن رہی ہوتی ہیں، تو ایسے لوگ بدبخت جب بھی حاکم ہوں زمین میں فساد پھیلا دیتے ہیں، وہ یولک الحرث والنسل اور کھیتی اور نسل کو تباہ کرتے ہیں، اب یہ مراد نہیں ہے کہ ایسا شخص جب بھی حاکم ہو تو کھیتیوں پر چڑھ دوڑتا ہے یا نسلوں کی ہلاکت کے لیے باقاعدہ تلوار اٹھاتا ہے، مراد یہ ایسے بدبختوں کے دور میں حقیقت میں کھیتیاں بھی برباد ہوتی ہیں اور اولادیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں، جو زمین چیزیں اگاتی ہے وہ بھی منحوس ہو جاتی ہیں، انہیں برکت نہیں رہتی، ہر قسم کی بددیانتی کے نتیجے میں ہولڈنگ اور زیادہ قیمت وصول کرنے کے لیے جو بھی چالیں چلتے ہیں تاجر وہ سب استعمال کرتے ہیں، تو مراد ہے بے برکتی اور نحوست کا دور دورہ ہوتا ہے، ان کی کھیتیاں بھی بے برکت ہو جاتی ہیں اور ان کی اولادیں بھی غلط رنگ میں پرورش پا کر دنیا کے لیے مشکل کا وجہ بننے والی ہوتی ہیں، واللہ لا یحب الفساد اور اللہ تعالیٰ فساد کو بالکل پسند نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، اور ایسا شخص وہ ہے، وَإِذَا جب بھی، قِيلَ لَهُ اسے کہا جاتا ہے. قیلا کا کیا مطلب ہے؟
کہا جاتا
قیلا یا وہ کس نے بتایا؟ یقالو کا مطلب ہوتا ہے کہا جاتا ہے. قیلا کا کیا مطلب ہے؟ نہیں کوئی ہے
جب کہا جاتا ہے.
قیلا کا یہ مطلب کہاں سے نکال لیا آپ نے؟ یہ بھی تو دیکھیں سیدھا کیا ہے اس کا، فعل ماضی ہے کہ مضارعہ ہے؟ ہاں تو پھر ماضی کا مطلب کہا جاتا ہے کس طرح ہوگا؟ کہا گیا. مگر ازا لفظ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں بار بار، جب ازا آ جائے ماضی پر، مضارع ماضی پر، تو اسے مضارعہ بنا دیتا ہے. جب لم مضارعہ پہ آ جائے تو اسے ماضی بنا دیتا ہے. تو اذ قیلا کا مطلب ہے جب کہا گیا، اذا قیلا کا مطلب ہے جب کہا جاتا ہے. تو قیلا کا لفظ اگرچہ ماضی ہے، صیغہ ماضی کا ہے، مگر لفظ اذا نے اسے مستقبل کے معنی دے دیے. بس یہ ترجمہ ہوا یا مضارعہ کے معنی دے دیے. اذا قیلا لہم، جب بھی ان سے کہا جاتا ہے. اذا قیل له اتق اللہ، جب بھی اس سے کہا جاتا ہے، لہو اس کو، اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کر، اخذته العزۃ بالاثم فحسبه جہنم، اسے گناہ پر اس کی عزت آ پکڑتی ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اخذت العزت بالاسم، تو جی کیا ترجمہ بن رہا ہے اس کا؟ وارث صاحب آپ بتائیں. اخذہ کا مطلب ہوتا ہے پکڑ لیا، اس کو لے لیا،
اس کی عزت اس کو گناہ پر کر دیتی.
اب عزت کیا ہے اس میں؟
اس فائل کی
ہے، مرفوع ہے، اخذته العزت، اسے عزت پکڑ لیتی ہے، بل اس میں گناہ پر، مراد یہ ہے اس کی انانیت، اس کا تکبر. اسے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کر، ان چیزوں سے باز آئے، تو وہ اسے انانیت کا مسئلہ بنا دیتا ہے. وہ سمجھتا ہے کسی کی بات سن کر اسے مان جانا اس کی ہتک ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ نصیحت پکڑے، وہ اور زیادہ گناہ پر قائم ہو جاتا ہے. اس کی عزت اس کو پکڑ کر گناہ پر ڈھلا دیتی ہے. یہ مطلب ہے اس کے نفس کی جو جھوٹی عزت ہے، اس کی انا جو ہے، وہ گناہ سے ہٹنے نہیں دیتی اس کو. اخذت ہو بل اس میں، یہ مراد ہے، اس کے اسم پر اس کو پکڑ کر ٹھہرا دیتی ہے کہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے اب یہ گناہ، تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے. فحسب ہو جہنم، تو اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے. ولا بیسل نہاد، حسب کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ، میں نے ترجمہ کیا، مگر لفظی ترجمہ کیا ہے؟
اس کے حساب میں
حسب کافی ہونا، مطلب جہنم اسے نپٹ لے گی خود، اس کو یہ بہت کافی ہے. یہ اصل لفظی ترجمہ یہ ہونا چاہیے، حسبہ جہنم، تو اس کا، اسے حساب لینے کے لیے جہنم بہت کافی ہے. اور مطلب ہے کہ اس نے پہنچنے ہی پہنچنے وہیں بسے گا جا کر. اس لیے لوس محاورے میں میرے منہ سے وہ نکل گیا تھا، لفظی ترجمہ یہ نہیں ہے، لفظی ہے حسبہ جہنم، جہنم اس سے نپٹنے کے لیے بہت کافی ہے. ٹھیک ہے. ولا بیسل مہاد، اور مہاد کہتے ہیں بچھونے کو، اور والارض مہاد، ہم نے زمین کو بچھونا بنایا، تو مہاد کہتے ہیں بچھونے کو، اس کا بچھونا بہت ہی برا ہے. جس بچھونے پہ وہ لیٹے گا جس کا بچھونا جہنم ہو وہ بہت ہی برا بچھونا ہے. اور لوگوں میں سے ایسا بھی ہے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, جو اپنی جان کو اپنے نفس کو اللہ کی مرضی کی تمنا رکھتے ہوئے بیچ ڈالتا ہے. ابتغاء کہتے ہیں خواہش رکھتے ہوئے تمنا رکھتے ہوئے, مرضات اللہ ہے اللہ کی مرضیوں کو, مراد رضا اللہ کی رضا مندی رضا کو. تو جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر اس کی رضا چاہنے کے لیے اپنے نفس کو بیچ ڈالتا ہے تو کیا ہے, کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ ایسا بھی ہے. بس فکرہ ختم ہو گیا, لیکن آگے ایک اور جواب بھی اس کا آئے گا. اور لوگوں میں سے ان کے مقابل پر ایسے ایسے بھی ہیں جن میں سے ہر ایک اپنے نفس کو اللہ کی رضا جوئی کے لیے بیچ ڈالتا ہے. واللہ رؤوف بالعباد, اور اللہ اپنے العباد بندوں پر بہت ہی مہربان ہے, بہت ہی رافت کا سلوک کرنے والا ہے. یہ عباد کی تعریف ہے. العباد سے مراد وہ جو حقیقی بندے ہیں جن کی یہ تعریف ہے کہ جو اپنے آپ کو خدا کی مرضی کی خاطر فروخ کر ڈالتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, کاف سلم اسلام کے لیے ہے. اصل میں سلم کا مطلب ہے امن اور سپردگی, تو مراد یہاں اسلام ہے. کافا میں نے کل سب کے سب تمام تر, تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو سلم کی حالت میں تمام تر داخل ہو جاؤ. حالانکہ جب اسلام لائے جب ایمان لائے تو داخل تو ہو گئے تھے, تو مراد ہے کہ لفظ اسلام کافی نہیں, یعنی تمہارا مسلمان کہلانا کافی نہیں, اس کے اندر جو مفہوم ہے سلم کا اس میں اندر چلے جاؤ تاکہ تمہیں ہر طرف سے سلامتی گھیر لے, ہر خطرے سے بچ جاؤ. جس طرح بعض دفعہ کیڑا زمین کھود کے اندر داخل ہوتا ہے بچنے کے لیے, اور پھر بعض دفعہ کچھوا اپنے شیل میں چلا جاتا ہے خطرے کے وقت, تو یہ منظر ہے کہ تم اسلام لانے کے باوجود اگر کچھ باہر رہتے ہو اس کے مفہوم سے, تو جہاں جہاں باہر ہو وہاں خطرہ ہے. تو پورے سمٹ کے اس کے اندر گھس کر چاروں طرف اپنے اسلام کر لو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو یا اس کے نقش قدم پر نہ چلو. انہ لکم عدو مبین, یقیناً وہ تمہارے لیے کھلا کھلا دشمن ہے. مبین میں نے صاف نظر آنے والا, کھلا کھلا. فَإِن زَلَلْتُم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ, یہ زلل زے سے ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے پھسلنا. بس اگر تم پھسل جاؤ مِن بَعْدِ بعد اس کے مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ, کہ تمہارے پاس کھلے کھلے نشان آ چکے ہوں, فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, تو یہ بات یاد رکھنا, خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ بزرگی والا غالب ہے اور حکمت والا ہے. عزیز کا ترجمہ غالب بزرگی والا یا بزرگی والا غالب دونوں طرح جائز ہے, کیونکہ اس میں دونوں مفہوم پائے جاتے ہیں. محض غالب نہیں بلکہ عزت کے ساتھ غالب ہے, اس لیے میں نے ہر جگہ اس کا ترجمہ غالب بزرگی والا کیا ہے, کیونکہ غالب اپنے اقتدار کی وجہ سے طاقت کی وجہ سے بھی غالب ہو سکتا ہے, اور اس میں بے عزت غالب بھی لوگ ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے گھٹیا لوگ بھی غالب آ جاتے ہیں. لفظ عزیز اس کی نفی کرتا ہے, اس میں کوئی بھی ادنا معنی نہیں پایا جاتا اس کے غلبے میں. بس بزرگی والا غالب یا غالب بزرگی والا ہے, اور حکیم ہے, بہت حکمت والا ہے. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام؟ کیا وہ یا هل ينظرون الا, اچھا یوں ہوگا نہیں وہ انتظار دیکھ رہے یا انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام, کہ اللہ تعالی بادلوں میں ان کے پاس آئے, بادلوں کے سایوں میں ان کے پاس آئے. والملائکتو, اور فرشتے بھی اسی طرح, وقضی الامر, اور معاملہ نپٹ جائے, بات ختم ہو, قصہ طے ہو. وہ اس کا انتظار اس طرح نہیں کر رہا ہے مگر گویا کہ یہ مراد ہے. هل ينظرون الا ياتيهم, اس کو اس طرح اگر کہیں کیا وہ انتظار کر رہے ہیں مگر اس بات کا, تو مفہوم تو وہی بنے گا بالآخر, مگر اس کا لفظی جو صحیح ترجمہ وہ یہ ہے نہیں انتظار کر رہے مگر اس بات کا. کیا کہنے سے بات اور مگر ایک اور رنگ میں کھل جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ جس طرح وہ حرکتیں کر رہے ہیں کیا وہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ خدا آئے, تو اس طرز بیان میں بات کھل کر واضح ہو جاتی ہے. اگرچہ گرامیٹیکلی لفظی ترجمہ اگر کیا جائے تو یہ کہنا مناسب درست ہے کہ وہ نہیں انتظار, حل یہاں نہیں کے معنوں میں ہے, کیا کے معنوں میں نہیں, نہیں انتظار کر رہے مگر اس بات کا. مگر یہ بات ویسے عجیب لگتی ہے, کون انتظار کیا کرتا ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں میں آئے, چھپ کے آئے اور ساتھ فرشتے اور ان کو ہلاک کر دے اور بات ختم ہو جائے. جب ہم دوسری طرح سے کریں کیا وہ اس طرح یہ انتظار کر رہے ہیں, تو مراد یہ ہوتی ہے کہ ان کے اعمال ایسے ہیں, ان کی طرز زندگی ایسی ہو چکی ہے, گویا وہ عذاب کو دعوت دے رہے ہیں اور عذاب نے ان پر آنا ہی آنا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے, ہر فیصلہ ہر چیز اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والی ہے. سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ, تو بنی اسرائیل سے پوچھ کہ کتنے نشان ان کے پاس آئے ہیں کھلے کھلے. کم آتینا ہوں من آیت بینا, کھلی کھلی نشانیوں میں سے کتنی ان کے پاس آئی ہیں. یہ مراد نہیں ہے کہ گن کے بتائیں کہ اتنی اتنی آئی ہیں, مراد یہ ہے کہ کتنے ہی نشان ان کے پاس آئے ہیں, ان سے پوچھ کے تو دیکھو کہ دیکھو کیسے کیسے نشان تمہارے پاس آئے, کتنے کتنے نشان خدا کی طرف سے آئے. وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ ان اللہ شدید الخار, اور جو کوئی بھی یبدل بدل دے, یہ بدل دے گا نہیں, یہ ایک اور قسم ہے طرز بیان کی. یبدلوں کا مطلب ہے تبدیل کر دے گا, لام پر جزم بتا رہی ہے کہ یہ سبجنکٹیو ہو گیا ہے, اس میں کچھ شرطیہ معنی پائے جاتے ہیں یا کئی طرح سے سبجنکٹیو کے معنی ادا ہوتے ہیں. جو کوئی بدل دے تو پھر اس کو یہ ہوگا, یہ شرط کا مفہوم اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے. تو مَنْ يُبَدِّلْ, جو کوئی بدل دے نعمت اللہ ہے اللہ کی نعمت کو, من بعد ما جات ہو, بعد اس کے کہ اس کے پاس آ گئی ہو, اس نے اسے حاصل کر لیا ہو, اسے فیض یاب ہو چکا ہو. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, تو یہ جواب ہے من یبدل کا. تو ایسی صورت میں یاد رکھو کہ یقیناً اللہ تعالی عذاب میں بہت سخت ہے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, زُيِّنَ مزین کر دی گئی, خوبصورت بنا کر دکھائی گئی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. لِلَّذِينَ كَفَرُوا, کیا چیز؟ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, دنیا کی زندگی. جن لوگوں نے کفر کیا ان کو دنیا کی زندگی بہت خوبصورت کر کے دکھائی گئی. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, یہاں تک کہ وہ ٹھٹھا کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے, اور وہ ٹھٹھا کرتے ہیں, اصل میں یہ مراد نہیں ہے, مراد یہ ہے حال ان کا یہ ہو چکا ہے کہ دنیا کی کو اتنا خوبصورت سمجھنے لگ گیا کہ جن کے پاس ان کو دنیا دکھائی نہیں دیتی ان پر مذاق شروع ہوئے ہیں اور بالکل ہی پاگل ہو گئے ہیں کہ لو جی یہ دیکھو ان لوگوں کے پاس کیا ہے, کچھ بھی نہیں, کوئی حیثیت نہیں, ہم امیر صاحب حیثیت لوگ ہیں. ہمیں بھی اس قسم کا ایک تانا ملا تھا, وہ جو سعودی عرب کا اخبار ہے جس کا وہ جونکر ہے اس کا, یہ ایم جی چھوٹی سی چیز ان کی حیثیت کیا ہے, انہوں نے اسلامی ٹیلیویژن بنایا, ہم بنا کے دکھائیں گے, ہم دولت مند لوگ ہیں. تو یہ جو دنیا جن کو بہت خوبصورت لگے ان کو دولت پر فخر ہوتا ہے, حالانکہ جب اسلام کی بات تھی تو خدا کے ذکر چاہیے تھا, ان صاحب کو چاہیے تھا کہ کہے کہ ان کے پاس تو خدا نہیں ہے, ہم سے ہمیں پتہ ہمارے پاس خدا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا. اس کا تو دماغ گیا ہی نہیں اس طرح, اس لیے کہ ہے بھی نہیں, مجبوری بھی ہے ان صاحبان کی. تو یہ ہے کہ دنیا کی زینت سے آنکھیں ایسی چکا چوند ہو جاتی ہیں کہ جن کے پاس دنیا نہیں ہے وہ اپنے معیار سے سمجھتے ہیں یہ محروم لوگ ہیں, بیکار ہیں, اور پھر ان کو مذاق ان کے مذاق اڑاتے ہیں. کہاں چلا گیا پھر وہ, ہاں, یسخرون من الذین آمنوا, وہ جن لوگوں جو لوگ ایمان لائے ہیں ان سے تمسخر کرتے ہیں, ہنسی ٹھٹا کرتے ہیں. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ, لیکن یاد رکھیں وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا قیامت کے دن ان سے بلند تر ہوں گے, ان پر فائق ہوں گے, ان کا مرتبہ ان سے بہت بلند ہوگا. یہ مرتبے کی بحث یہ نہیں کہ ان کا کم مرتبہ ہوگا, مطلب وہ بالکل ہی کچھ نہیں ہوں گے, یہ لوگ ہیں جو فائق ہوں گے قیامت کے دن. تو دنیا کی زندگی میں تھوڑا سا کما کر انہوں نے جو مذاق کیے ہیں یہ مذاق میں پورے اٹھ جائیں گے, کیونکہ جو دائمی زندگی ہے اس میں ان کو فوقیت نصیب ہوگی, جو دنیا میں بظاہر بے مال تھے مگر اللہ کی رضا کی خاطر ایسے تھے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے. اس میں ایک اور وعدہ بھی دیا گیا کہ صرف قیامت کے دن یہ فیصلہ نہیں ہوگا, اللہ جب فیصلہ کرتا ہے تو اپنے پاک بندوں کو دنیا میں بھی حساب دے دیا کرتا ہے, دنیا میں بھی رزق عطا کیا کرتا ہے, اگرچہ وہ رزق کی تمنا کی خاطر غریب نہیں ہوتے, کیونکہ اگر رزق کی حرص ہو تو غریب کیوں ہو, رزق کی حرص ہو تو اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ کیوں دیں. ان کی خواہش یہ نہیں تھی سودے میں کہ رزق ملے, مگر چونکہ انہوں نے اپنے رزق کو خدا کی خاطر قربان کیا اس لیے وقتی طور پر یہ لوگ ہنستے ہیں, آخر انہوں نے جیتنا ہے. اور وہاں جو لفظ ہے فوقهم یوم القیامہ, اس مضمون کے تعلق میں قیامہ کا مطلب یوم انقلاب ہے, جبکہ روحانی طور پر غلبہ نصیب ہو جائے گا تب یہ لوگ جو ہیں منکرین ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی, رزق کے دروازے بھی مومنوں پر ہی کھولے جائیں گے. لیکن پہلا معنی وہی ہے قیامت کے دن کا, وہ زیادہ وسیع معنی رکھتا ہے, قیامت کے دن ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا, مومن ہی فائق رہیں گے. لیکن ساتھ ہی یاد رکھنا رزق کا معاملہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, چاہے تو اس دنیا میں بھی جس کو چاہے جتنا چاہے دے دے, اور بغیر حساب کے, اب بغیر حساب کے صرف مومنوں کو ملتا ہے, کافروں کو بغیر حساب کے نہیں ملتا. آپ کو نظر آتا ہو شاید بے حساب ہے لیکن بغیر حساب کے نہیں ملتا ان کو, بے حساب وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے پھر وہ سنبھالا بھی نہیں جاتا. اور جن کو رزق کی زیادہ تمنا نہ ہو ان کا تھوڑا بھی بے حساب ہو جاتا ہے, جن کو تمنا زیادہ ہو ان کا زیادہ بھی حساب والا ہی رہتا ہے, گن کے مر جاتے ہیں وہ اور پھر بھی حرص پوری نہیں ہوتی. کان الناس امتا واحدہ, لوگ ایک ہی امت تھے، ایک ہی گروہ تھے، عباس اللہ النبیین مبشرین و منذرین، تو اللہ نے مبعوث فرمائے نبی خوشخبریاں دیتے ہوئے اور ڈراتے ہوئے، پھر کیا ہوا؟ وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، اور پھر انزل معهم ان کے ساتھ اتاری کتاب، بالحق حق کے ساتھ، ليحكم بين الناس، تاکہ وہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان، فيما اختلفوا فيه، اس بات میں جس میں وہ آپس میں اختلاف کرتے تھے، وہ مختلف فیہ الی الذین اوتوا من بعد ما جاءتهم البینات، اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر الذین ان لوگوں نے، اوتوا ہو جنہیں دیے گئے، من بعد ما جاءتهم البینات، کھلے کھلے نشان، نا بتاتا ہوں لفظ نہیں ہوگا، الی الذین اوتوا ہو سوائے ان لوگوں کے اختلاف نے کیا جن کو دیا گیا، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس بینات آ گئی، بغیم بینہم آپس میں سرکشی اختیار کرتے ہوئے انہوں نے اختلاف کیا۔ اب یہ جو آیت ہے یہ ساری سمجھنے کے لائق ہے، ورنہ لفظی ترجمہ ہو بھی گیا تو کسی کے کچھ پلے نہیں پڑے گا اگر پہلے غور سے ٹھہر کر اس ترجمے کا مفہوم نہ سمجھ جائیں۔ اس لیے میں دوبارہ تاکید سے بتا رہا ہوں کہ یہ تفسیر نہیں ہو رہی، یہ ترجمہ سمجھانے کی کوشش ہے۔ تفسیر میں تو بہت سے کھلے کھلے بڑے نکات آ جاتے ہیں، لوگوں کے اختلافات، اس میں دلائل وغیرہ، میں اس پہ نہیں چل رہا۔ ترجمہ ایک دفعہ سمجھ جائیں تاکہ پھر ترجمہ پڑھنے کے باوجود دماغ خالی نہ رہے یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ سب سے اہم بات اس میں یہ ہے کہ کان الناس امت واحدہ، لوگ ایک تھے، جب ایک تھے تو اختلاف ان میں کہاں سے تھا؟ پھر اختلاف نبیوں نے آ کے کیا، پہلا یہ سوال ہے، اور جب اس بات کو اٹھایا تو پھر اس لیے آئے کہ ان کے اختلاف کو دور کریں۔ من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس بینات آ گئی تھی، تو یہ مفہوم ایسے ہیں اگر آپ سرسری نظر سے دیکھیں تو دماغ الجھ جائے گا، لیکن اگر غور سے چلیں تو بہت گہرے معنی ہیں اس میں۔ امت واحدہ سے مراد یہ ہے کہ وہ سارے ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے تھے، مذاہب ان کے مختلف ہوں، نام مختلف ہوں، کردار ایک ہی تھا، اور اس کردار میں ان کی بدبختی تھی جو سب کو ایک بنائے ہوئے تھی۔ یہ مراد نہیں ہے کہ امت واحدہ اس معنی میں تھی کہ آپس میں اختلاف نہیں تھے، اگر یہ معنی لیں گے تو اگلی آیات کا مضمون سمجھ بھی نہیں آئے گا بلکہ بگڑ جائے گا بالکل۔ تو امت واحدہ سے مراد ہے اپنے کردار کے لحاظ سے بالکل وہ گندے لوگ تھے، اور ایسے تھے کہ ان کے مذہب کی تفریق ان میں کوئی امتیاز نہیں کرتی تھی۔ اس وقت ان کو یہودی کہہ لو، ان کو عیسائی کہہ لو، ان کو سکھ، بدھ، مشرک، جو چاہو کہہ لو، ایک زمانہ ایسا آیا کرتا ہے جب نبیوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ قومیں مختلف ہونے کے باوجود عملاً ایک چیز ہوئی ہوتی ہے، ان کی دنیا کے رجحانات، ان کے سارے فیصلے، ان کے معاملات، سب کا مزاج اور رجحان ایک ہی ہوتا ہے۔ تو ایسے وقت میں پھر اللہ نبی مبعوث فرماتا ہے، اور جو اختلاف ان کے ہیں اصل میں وہاں موجود ہوتے ہیں لیکن کردار کے لحاظ سے ایک بنے ہوتے ہیں، وہ پھر نبی ان کے اختلافات جو بددیانتی پر مبنی ہیں اور ناسمجھی پر مبنی ہیں، ان کے فیصلے کر کے پھر ان کو ایک بناتا ہے، مانن اور حقیقتاً ایک بناتا ہے۔ یہ ہے مضمون جس کی تشریح تفصیل بیان ہوئی ہے، مختلف زاویوں سے رستے بدل بدل کر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اصل صورتحال کیا تھی۔ اسی مضمون کے متعلق آتا ہے تعصبہم جمیعا و قلوبہم شتا، تم ان کو اکٹھا دیکھ رہے ہو جمیعا و قلوبہم شتا، حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، تو جو جمع وہاں ہے اسی جمع کا ذکر ہے امت واحدہ میں، کہ دیکھنے والے کو تو ایک نظر آتے ہیں، کردار سب کا ایک ہے، سب پیچھے پڑے، حق سے سارے دور ہٹے ہوئے، جھوٹ میں تیز، ظلم و ستم میں تیز، انسانی حقوق کو غصب کرنے میں سب کا ایک حال، شریعتیں الگ الگ، کردار ایک ہی، اور وہ گندا کردار۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا علاج ہے، فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ ان میں نبی مبعوث فرماتا ہے، جمع ہے نبیین، مبشرین و منذرین، وہ ان کو خوشخبریاں بھی دیتا ہے کہ دیکھو اگر تم یہ باتیں مان جاؤ گے تو تمہارے لیے اچھا ہے، تمہاری دنیا بدل جائے گی اور یہ فساد، گند، ظلم و ستم، اس سے تمہاری زندگی پاک ہو جائے گی، وہ منذرین، اور پھر ڈراتا بھی ہے کہ کافی ہو گئی، اب اگر اس پیغام کے بعد تم باز نہ آئے تو پھر پکڑ کے زمانے آنے والے ہیں، بہت سختی ہوگی۔ وہ انزل معہم الکتاب بالحق، اور پھر اللہ ان کے ساتھ حق کے ساتھ کتاب بھی اتارتا ہے، لیحکم بین الناس، تاکہ وہ اس کتاب کی روشنی میں فیصلے کریں لوگوں کے درمیان، فی مختلف ہوتی ہے، جس بارے میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اب سمجھ آ گئی کہ اختلاف موجود تھے، پہلے وہ اختلاف اپنے نفس سے کیا کرتے تھے، اب نبی آ کر کتاب اللہ کی روشنی میں، اللہ کی ہدایت اور خدا کی عطا کردہ روشنی میں ان کے اختلاف کے فیصلے کرتا ہے۔ پھر جب وہ امت بنے تو یہ اصل میں امت واحدہ ہے، ملت واحدہ حقیقی معنی میں اس کو کہتے ہیں۔ فہد اللہ الذین آمنوا، دیکھیں پھر فرمایا، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت بخشی یا ان کو ہدایت بخش دیتا ہے جو ایمان لائے۔ اچھا وہ ٹھیک ہے، ایم سوری بلایا گیا تھا، وَمَخْتَلَفَ فِيهِ الَّذِينَ اُوتُوهُ، اور وہ لوگ جن کو یہ مسلک یعنی کتاب دی گئی تھی، انہوں نے اختلاف نہیں کیا، مطلب ہے ان کو بھی پہلے کتاب دی جا چکی تھی، مختلف کتابوں سے وابستہ لوگ ہیں یہ، انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کو ایک دفعہ سمجھ لینے کے بعد، جبکہ روشنی ان کے پاس آ چکی تھی، بینات آ چکی تھی، اختلاف کیوں کیا؟ کتاب کی روشنی میں نہیں، بغیم بینہم، ایک دوسرے سے دشمنیاں، حسد، جلن اور نفسانی جوشوں کے نتیجے میں، بغیم بینہم میں یہ سارے مضامین ہیں، انہوں نے اختلاف کیا۔ اب فرق بالکل کھل گیا کہ نبی آتا ہے کتاب سے اختلاف دور کرنے کے لیے، وہ کتاب ہونے کے باوجود کتاب کی وجہ سے اختلاف نہیں کرتے، بظاہر منسوب کتاب کی طرف کرتے ہیں، مگر اصل فساد ان کے دل میں ہوتا ہے، دل پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اندر کے گندے خیالات ہیں، جس کے پیش نظر وہ ان کی سارے اختلافات مبنی بتقویٰ نہیں بلکہ بدیانتی پر مبنی ہیں۔ اب کھل گئی نا تفسیر، بالکل واضح ہو گئی بات۔ اب فرماتا ہے پھر، وہ مختلف فیہ الا الذین اوتوا من بعد ما جاءتهم البینات، اچھا یہ تو پہلے ہو چکا، فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، اب ایک اور اختلاف شروع ہو گیا، ایک اختلاف کی ایک اور قسم کی بحث ہو گئی، اللہ پھر ان کو ہدایت دیتا ہے جو ان سب سے اختلاف کرتے ہیں خدا کی ہدایت کی روشنی میں۔ تو لوگ کہتے ہیں انہوں نے فساد شروع کر دیا، نئی امتیں بنا لی، جھگڑے پیدا کر دیے، تو اختلاف کے مضمون پر کتنی سیر حاصل بحث ہے، اس کی ساری کیفیات، کس طرح شروع ہوتا ہے اختلاف، کن لوگوں میں شروع ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اور بظاہر جو اختلاف دور کرنے والے آتے ہیں وہ بھی ایک اختلاف پیدا کر دیتے ہیں اور ایک قسم کا معاملہ گڑ مٹ ہو جاتا ہے، مگر ہر جگہ جہاں یہ ذکر ہے خدا تعالیٰ نے وجہ بیان فرما دی اور بتا دیا کس طرح تم پہچانو گے کہ کون سا اختلاف ناپاک ہے اور کون سا حق پر مبنی ہے۔ وہ لوگ جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہ اس کے اذن سے اس کے حق کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اس کے مطلب ان میں کوئی گائیڈڈ امام موجود ہے، کوئی رہنما ایسا موجود ہے جو خدا کے اذن سے روشنی پاتا ہے اور اذن سے فیصلے کرتا ہے۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث گواہ ہیں جن میں امام مہدی کے سپرد بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد بھی یہ کام کیے گئے کہ وہ حکمن عدلن بن کے آئیں گے، یعنی وہ حکم فیصلے دیں گے، عدل کے ساتھ فیصلے دیں گے، یعنی ایسے امام ایسے فیصلہ دینے والے ہوں گے جو عدل ہوں گے، انصاف سے فیصلہ دینے والے ہیں. اور ہیں امام مہدی کے متعلق بھی آتا ہے عیسیٰ کے متعلق، جو دونوں ہدایت یافتہ لوگ ہیں. تو اذن کے ساتھ فیصلہ کرنا یہ ایک زائد بات دکھا دی گئی، حالانکہ سارے کتاب ہی کوٹ کرتے رہے ہیں، ہر ایک کہتا ہے ہم کتاب سے فیصلہ کر رہے ہیں اور اس کے باوجود اختلاف ہو گئے. اس مسئلے کا حل اذن کے سوا ممکن نہیں رہتا. بعض جب یہ صورتحال ہو جائے پھر اللہ اپنی طرف سے کسی کو بھیجتا ہے، وہ اس کے اذن سے کتاب کی وہ تعلیم پیش کرتا ہے جو منشاہ الہی تھی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے اختلاف میں سچے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر محبت اور شفقت کی نظر رکھتا ہے. اب وہ اونی اٹھ گئی ہے کہ وقت ختم ہے، ختم ہو گیا نا،
چھوٹا سا ٹکڑا رہ گیا.
اچھا ایک ٹکڑا کہتے رہ گئے، اتنی سی انگلی باقی ہے نا ابھی. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم مستقیم سیدھی راہ کی طرف. باقی انشاءاللہ کل، ٹھیک ہے.